لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهما الشيطان وأنا فأخرج مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فأتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کہو مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوں گے. یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے. اتنا جان لینا کافی کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے روک دیا گیا تھا. بعض روایت میں کہ گندم کا درخت تھا, بعض میں انگور کا ذکر ہے, مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ابہم و مبہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم رکھو. تو اگر اللہ پاک نے نہیں بتایا تو پھر ہم کوچ کیوں لگائے؟ بس ٹھیک ہے, بتا تو سکتے تھے. فضل و مشیطان و انہا فخر جوہم مما کان فی و کل نہ باز کو نباز نہ دو الکم فلرد مستقر و متعن الہین. پھر ہوا یہ کہ شیطان ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا وہ جس عیش میں ہوتے اس سے انہیں نکال کر رہا, اور ہم نے ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے, ہم نے آدم اس کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ تم اب سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے. یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر درخت کے پال کھانے پر آمادہ کر دیا تھا, اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بڑا مفید ہے کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے, لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے اور آپ کے گواہ مضبوط ہو چکے ہیں, اس لیے اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی. اس واقعی مزید تفصیل دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 19-23 اور سورہ طٰہٰ کے 20 اور 120. مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمان سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی, اور زمین کا ایک قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کوئی دنیائی فائدہ اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ لوٹ کے آنا ہوگا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پیغمبرگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی, چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پریشان ہو گئے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگی, اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا. اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم و کریم ہے, ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے جو سورہ اعراف میں مذکور ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. یا ہمارے پروردگار, ہم اپنے جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے. اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے, بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے. لیکن چونکہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے, اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی کہ جیسے کہ پچھلی آیت نمبر 30 سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا, لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف آدم علیہ السلام جنت کا نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے, اور زمین پر پہنچنے کے بعد اس منزل کے حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں, ان سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہوگا. چونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا امتیاز ہی یہی تھا کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی, اس لیے ضروری تھا کہ زمین پر بھیجنے سے پہلے سے تجربے سے گزارا جائے. پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا, اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی درحقیقت اجتہادی غلطی تھی, یعنی سوچ کی غلطی, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو شیطان کے بہکانے سے خاص مدت تک محدود سمجھ لیا, ورنہ اللہ تعالیٰ کی کل نافرمانی کا ہرگز ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. تاہم چونکہ قصور بھی پیغمبر کے شان شان نہیں تھا, اس لیے اسے بعض آیات میں گناہ یا حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا تھا اور اس پر توبہ کی تلقین فرمائی گئی. ساتھ ہی زیر نظر آیت میں یہ واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما, اس طرح عیسائی عقیدہ کی تردید فرما دی گئی, جس کا کہنا یہ کہ آدم علیہ السلام کا ایک گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کے سرش میں داخل ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے, اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بیچ کر اسے قربان کرنا پڑا تھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن سکے. قرآن کریم نے دو ٹھوک الفاظ میں اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لی تھی, اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا تھا نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا سوال تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون عدل میں ایک شخص کے گناہ کا بوجھ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جاتا. یا اللہ, اصل میں یہاں پر واقعی لوگوں کو بہت ساری کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے, ان سے کیسے ہوا. تو اجتہادی غلطی اس کو کہتے ہیں کہ انسان سوچے کچھ اور ہو کچھ. مثلا ان کو یہ باور کرایا گیا کہ وہ ایک وقت تک تھا, جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ پابندیاں یہ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی تھی, اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو دنیا بہت بدل گئی. ہاں جی, تو یہ مطلب اس وقت تک تھا, اب جب وہ وقت گزر گیا اب آپ اس اتنے قابل ہو گئے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, کہا سکتے ہیں, لہٰذا اس بہکاوے میں آ گئے. اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نافرمانی ہے, پھر نہ کرتے. خیر بہرحال چونکہ پوچھا بھی جا سکتا تھا اور یہی مطلب ظاہر وہ درمیان میں چیز رہ گئی, تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا مطلب زمین پر بھیج دیا. شیطان چونکہ اس کا بنیاد تھا, لہذا شیطان کو بھی زمین پر بھیج دیا گیا, اور چونکہ اس نے یہ دشمنی کے طور پر کیا تھا تو یہ دشمنی ان کی ہمیشہ کے لیے قائم رہی. اب شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم شیطان کے دشمن, ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے. تو یہ سلسلہ ابھی چلتا رہے گا. باقی یہ کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ پاک نے خود ہی کلمات سے کہے تھے فتلقى آدم, تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف بھی کر دیا, تو جب معاف کر دیا تو اس کا کوئی اثر باقی کیوں رہتا. تو یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل یعنی حقیقت کے خلاف ہے کہ یہ جو جرم ہے یہ اس کا جو ہے مطلب گناہ وہ آدم علیہ السلام کے نسل میں چلتا رہا ہے, وہ جب تک کوئی بپٹائز نہ ہو یعنی مطلب بپتسمہ نہ لے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ, تو اس وقت تک تو یہ معاف نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے, تو یہ ان کی اپنی مین میڈ چیزیں ہیں مطلب خود ہی بنائی ہوئی ہیں. اصل بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا اور شیطان کو مردودیت ہو گئی ہے, تو اب ہمیں صرف یہ بات ہے کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور کبھی خدا نہ خواستہ اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ فوراً توبہ کرنا ہے. ہمارے لیے یہ سبق ہے. قل نهبتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ بھی کسی غم میں مبتلا ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا سامان ہو چکا ہے, اگر کوئی اس کو مانتا ہے اس کے پیچھے چل اس کے اوپر چلتا ہے تو اس کے لیے پھر کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لہٰذا اگر ہم اس کی بات مانیں تو بس بات ختم ہو جائے گی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار فیہا خالدون, اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے.